اب ہے سورت ابراہیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. الف لام را یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ان کے رب کے اذن سے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائیں. یہ ہے اس کتاب کا پرپس کہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کے روشنی کی طرف لایا جائے. بہت زبردست خوب تعریف والے رب کے راستے کی طرف. باطل کے بہت سے راستے ہیں، اندھیرے بہت سے ہیں، حق ایک ہی ہے اور اللہ العزیز الحمید ہے جو سب پہ غالب ہے، جس کا قانون اٹل ہے، جو اپنی ذات میں قابل تعریف ہے، جس کا ہر فیصلہ خیر اور بھلائی اور حکمت پر مبنی ہے. اور گمراہی جو ہے نا وہ علم اور ہدایت کی کمی کا نام ہے. ڈارکنیس جو ہے نا مستقل نہیں ہے کوئی چیز، اصل میں ایک بار روشنی نہیں ہے اس لیے وہ ڈارکنیس ہے، اور جب روشنی آتی ہے ڈارکنیس چلی جاتی ہے. یہ نہیں ہوتا ڈارکنیس آئے تو روشنی چلی جائے. روشنی کو ثبات ہے، ڈارکنیس کو نہیں ہے، اندھیرے کو نہیں ہے. اور قرآن کے نور سے جہالت کے اندھیرے ختم ہوتے ہیں، اور جو العزیز الحمید کو جان لیتا ہے اس کی سوچ بدل جاتی ہے. تو معاملات جہاں بھی مشتبہ ہوں قرآن سے رہنمائی لیں، قرآن زندگی کا مقصد بتاتا ہے. اور اسی طرح دل کے اندھیروں، ظلم اور بے چینی کے اندھیروں کا علاج قرآن سے کریں. العزیز الحمید اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض و ویل للکافرین من عذاب شدید. اس اللہ کے راستے کی طرف کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور ہلاکت ہے کافروں کے لیے ایک سخت عذاب سے. جب کائنات کی ہر چیز اللہ کی ہے تو قانون بھی اسی کا چلے گا. تو بات یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز، زمین و آسمان اللہ کے ہیں، اس لیے قانون بھی اسی کا ہونا چاہیے، اور جو اس سے بغاوت کرے ان کے لیے ہلاکت ہے. یعنی شعوری طور پر اندھیروں کا انتخاب کرنے والوں کے لیے عذاب شدید ہے. اور پھر یاد رہے کہ کائنات کے مالک کی نافرمانی کرنا خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، یہی لوگ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. اس میں ہر وہ شخص داخل ہے جو آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا اور اس کی رونق و چمک دمک کو ترجیح دیتا ہے، اور پھر دنیا کی محبت کی وجہ سے لوگوں کو اللہ کے رستے پہ چلنے سے روکتا ہے. تو گمراہی کے تین بڑے مرحلے ہوتے ہیں. ایک، دنیا کو ترجیح دینا، مٹیریلسٹک ہونا، ہر وقت یہ دیکھنا کہ اس کا دنیا میں کیا فائدہ، یہ نہ سوچنا کہ آگے کیا ملے گا. دوسرا، اللہ کے راستے سے روکنا. جب انسان دنیا پرست بن جاتا ہے نا تو لوگوں کو بھی اللہ کی طرف جانے سے روکتا ہے، وہ کہتا ہے جو میں کر رہا ہوں وہی کرو تم بھی. اور تیسرا جرم کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں ٹیڑھ نکالنا. یعنی وہ دین کو براہ راست ریجیکٹ نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے ہم نہیں مانتے دین کو، بلکہ اس میں خامیاں نکالتے ہیں، اس کی غلط تشریح کرتے ہیں، اس کو آؤٹ ڈیٹڈ ثابت کرتے ہیں تاکہ اپنی منمانی زندگی بسر کر سکیں. تو یہ جو مسئلہ ہے نا، دنیا کو ترجیح دینا، یہ ایک نفسیاتی مسئلہ بھی ہے کہ انسان ہر لذت جلدی حاصل کرنا چاہتا ہے اور لانگ ٹرم گول کوئی نہیں اس کا، اور جو اس پہ قابو نہیں نہ پاتے پھر وہ غلط فیصلے کرنے لگتے ہیں، اور ایک غلطی کے بعد ایک اور ایک اور کرتے ہیں. یہ یہاں دو چیزوں کی بات کی گئی، غلط رستہ اختیار کرنے والوں کی دلال بعید میں ہیں. یاد رکھیے، چھوٹی سی ٹیڑھ جو ہوتی ہے نا بعض وقت بہت بڑی گمراہی تک لے جاتی. تو ہم سب کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اوروں کو نہ دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ہم ہر فیصلہ آخرت کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں، وہاں کا فائدہ نقصان دیکھتے ہیں یا دنیا کا، اور اپنے آپ کو دین کے مطابق ڈھالتے ہیں یا خواہشات کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. کیا ہم لوگوں کے لیے اللہ کے رستے میں رکاوٹ تو نہیں بنے ہوئے، اور کیا ہم دین میں کوئی خامیاں تو نہیں تلاش کرتے. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، اور ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان میں ہی بھیجا تاکہ وہ ان کے لیے حق واضح کر دے. تو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین کو سیکھنا اور سمجھنا آسان بنایا کہ ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ بات کو سمجھے. اسلام میں اصل اہمیت جو ہے نا وہ معنی اور فہم کو ہے، صرف الفاظ کی ادائیگی کافی نہیں. لیبینا، رسول صرف پیغام نہیں دے دیتے تھے بلکہ سمجھاتے بھی تھے، وضاحت بھی کرتے تھے. اور زبان جو ہوتی ہے نا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہوتی کہ آپ ڈکشنری کے کچھ لفظ سیکھ لیں اور بولنا شروع کر دیں، بلکہ اس کے پیچھے اس بولی بولنے والوں کی قوم کی تہذیب، سوچنے کا انداز، وہ سب کچھ ہوتا ہے، اور مؤثر پیغام وہی ہوتا ہے کہ جس کو ڈی کوڈ کر دیا جائے اور رسول اور اس کی قوم کے بیچ میں کوئی کمیونیکیشن گیپ نہ ہو، کوئی یہ نہ کہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آیا کیا کہا گیا تھا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو باتیں مادری زبان میں کہی جاتی ہیں نا، فرسٹ لینگویج جو انسان کی ہوتی ہے جو بھی ہو، وہ بات بڑی گہری اثر کرتی ہے. قرآن اگرچہ عربی میں ہے لیکن اسے اپنی زبان میں سمجھنا ضروری ہے، اور دوسروں کو دعوت دیتے وقت ان کی زبان اور ذہنی سطح کے مطابق گفتگو کریں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا، اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لاؤ. اللہ اکبر، بنی اسرائیل کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آؤ اور انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بہت صبر کرنے والا، بہت شکر کرنے والا. بنی اسرائیل بہت سے اندھیروں میں تھے، صرف دین سے دوری اور جہالت ہی نہیں تھی، فرعون کی غلامی اور خوف کا اندھیرا. تو دین جو ہے نا، وہ ہر لحاظ سے انسان کو اندھیروں سے نکالتا ہے، روحانی اندھیروں سے بھی اور معاشرتی اندھیروں سے بھی. اور ایام اللہ، وہ بڑے واقعات جن میں اللہ کی قدرت ظاہر ہوئی. تو زندگی کے دو ہی رخ ہیں، ایک آزمائش اور ایک نعمت. آزمائش میں صبار ہونا اور نعمت میں شکور ہونا ضروری ہے، یعنی ایک طرف گریٹیچیوڈ ہو اور دوسری طرف پیشنس ہو. ذہنی صحت کے لیے یہ دو مضبوط بنیادیں ہیں. جس کے اندر شکر کا اظہار نہیں اور جس کے اندر صبر نہیں، وہ نفسیاتی طور پہ سٹیبل انسان نہیں. مومن کی زندگی صبر اور شکر کے گردی گھومتی ہے، کبھی وہ شکر کر رہا ہوتا ہے، کبھی صبر کر رہا ہوتا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تم اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب اس نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں برا عذاب چکھاتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے نجات کو اللہ کی نعمت قرار دیا کہ تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں برا عذاب چکھاتے. تین طرح کے ظلم تھے، مستقل ذہنی اور جسمانی مشقت، غلامی، پھر نسل کشی، جینوسائڈ تاکہ مستقبل کی طاقت ختم ہو ان کی، پھر تیسرے عورتوں کی تذلیل اور انہیں اپنی خدمت گزاری کے لیے زندہ رکھنا. تو یہاں پر بنی اسرائیل جو نسل در نسل غلامی سے گزرے تھے اور ان کی نفسیات میں وکٹم مینٹالٹی پیدا ہو گئی تھی، مظلومیت کا شکار ہو گئے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں نعمتیں یاد کرائی تاکہ شکر کرو. تو ان کی توجہ اس صدمے سے ہٹائی جس میں وہ مبتلا تھے، ٹراما سے، اور شکر کی طرف موڑ دی. اور یہی ہے ہم سب کے لیے بھی، ہمارے پاسٹ کے کتنے بھی بٹر ایکسپیرینس ہوں، ان سب کو موڑ دیں، جوڑ دیں اللہ کی رحمت سے، اور ادھر سے موڑ کے شکر کی طرف آئیں کہ مجھے اب کیا ملا ہوا ہے، ماضی میں نہیں ملا، آج کیا ملا ہوا ہے، کیا یہ میرے لیے نعمت نہیں ہے، اس پر خوش نہیں ہونا چاہیے. اور پھر زندگی کی بڑی تکلیفیں بڑے انعام کا پیش خیمہ ہوتی ہیں، اور آزادی اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ انسان اپنی مرضی سے اٹھ جاگ سکے، اپنی مرضی کا کام کر سکے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم
وإذ تأذن ربكم اور جب تمہارے رب نے آگاہ کر دیا کہ اگر تم واقعی شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں ضرور اور زیادہ عطا کروں گا اور ملے گا اور اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب یقیناً بہت سخت ہے پھر بچ نہیں سکو گے تو شکر گمشدہ نعمتیں واپس لاتا ہے موجودہ نعمتوں کو محفوظ رکھتا ہے اور ناشکری اس کے برعکس نعمت ختم ہونے کا سبب اور یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے تأذن ربکم پکی پکی بات کر دی ہے رب نے اعلان کر کے بتا دیا ہے کہ جو شکر کی نعمتیں اپنائے گا چاہے وہ مال ہو علم ہو سکون ہو صحت ہو فراغت ہو اس کی نعمتیں بڑھا دی جائیں گی اور ایک قلبی شکر ہوتا ہے اور ایک لسانی اور ایک عملی اور ناشکری اس کے برعکس اور آج کے دور میں جو ذہنی صحت کے لیے اکثیر چیز ہے نا فوری ورک کرتی ہے وہ شکر گزاری ہے اور ناشکرا انسان ہمیشہ ذہنی تناؤ کے ٹینشن کا شکار رہتا ہے کیونکہ اس کو نعمتیں نظر ہی نہیں آتی اور کائنات کا یہ اصول ہے کہ آپ جس چیز کی قدر کرتے ہیں وہ آپ کی طرف زیادہ کشش رکھتی ہے جب ایک معاشرہ شکر گزار ہوتا ہے تو وہاں تعاون اور خوشحالی بڑھتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت بڑھے مال بڑھے علم بڑھے جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پر دل سے اللہ کا شکر ادا کر کے اللہ کو راضی کریں اور کوئی چیز تکلیف دے رہی ہے تو اس کا ذکر نہ کریں کیونکہ ہر وقت کی شکایت جو ہے نا نعمتوں کے دروازے بند کر دیتی ہے اور عملی شکر کیا ہے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو انسانیت کی بھلائی میں استعمال کریں تو اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں کا رخ آپ کی طرف کر دے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی وقال موسیٰ اور موسیٰ نے کہا اگر تم اور وہ لوگ جو زمین میں ہیں سب کے سب ناشکری کریں تو اللہ یقیناً بہت بے نیاز بہت تعریف والا ہے تو شکر گزاری میں انسانوں کا اپنا فائدہ ہے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں اللہ الغنی ہے پوری دنیا سورج کو برا کہے تو سورج کی روشنی کم نہیں ہوگی کوئی اللہ کی تعریف نہ کرے تو ساری مخلوق کر رہی ہے اور عبادت کر کے انسان اللہ پہ احسان نہیں جتاتا اور یہ آیت انسان کے تکبر کو توڑتی ہے کہ ہم کوئی عبادت کر کے شکر کر کے اللہ پہ احسان نہیں کرتے نیکی کو اللہ کا احسان سمجھے نہ کہ اللہ پہ احسان اور اس کے برعکس اگر ساری زمین کے لوگ بھی ناشکری کریں تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں ایمان لانے کی ضرورت ہے اللہ کو ہمارے ایمان کی ضرورت نہیں ہے الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے قوم نوح عاد اور ثمود کی اور ان کے بعد والوں کی جنہیں اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا ان کے رسول ان کے پاس روشن دلائل لے کر آئے لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں دے لیے اور کہنے لگے بے شک جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کے بارے میں ہم بے چین کرنے والے شک میں ہیں حق کے سامنے ہٹ دھرمی کا انجام کیا ہوا یہ ساری قومیں کدھر گئیں اور اس کے علاوہ بھی بہت سی قومیں جو ایسی مٹی کہ انسان کو پتہ بھی نہیں کہ وہ آئی بھی تھی کبھی اور پھر شک دو طرح کا ہوتا ہے ایک تحقیقی شک جو انسان کو سچائی کی تلاش پہ اکساتا ہے کیوریوسٹی اور شک کے مریب وہ ہوتا ہے کہ جو بے چین کرتا ہے انسان کو اور انسان پریشان ہوتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی بدلنی پڑے گی پتہ نہیں ٹھیک بھی ہے کہ نہیں تو بہرحال اللہ کی کتاب جو ہے نا انسان کو شک سے نکال کے یقین کی روشنی میں لے آتی ہے اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیے اس آیت کی رو میں کہ رسولوں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے کہ نام و نشان بھی ایسی قوموں کا باقی نہیں رہتا قالت رسلہم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ان کے رسولوں نے کہا کیا اللہ کے بارے میں کوئی شک ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور تمہیں ایک مقرر مدت تک مہلت دے۔ انہوں نے کہا تم تو ہم ہی جیسے ایک انسان ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ اگر ایسا ہی ہے تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لاؤ۔ تمام انسانوں سے ایک سوال کیا جا رہا ہے، اف اللہ شکن، تمہیں اللہ کے بارے میں کوئی شک ہے؟ کون ہے وہ؟ فاطر السماوات والارض، جس نے پہلی دفعہ آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا۔ فطر، انا فطرتہ اولا، عربی کا محاورہ ہے کہ میں نے اس کو اوریجنیٹ کیا تھا، اوریجنیٹر ہے وہ، اور بغیر کسی نمونے کے پیدا کیا، اور کائنات کی جو فائن ٹیوننگ ہے وہ بھی اسی نے کی، تو یہ سب کچھ خود سے خود کیسے ہو گیا؟ اور منکرین کیا کہتے ہیں، ہمارے باپ دادا ایسے کیا کرتے، اس لیے ہم یہ کرتے ہیں۔ اللہ کا وجود اتنا واضح ہے کہ کسی شک کی گنجائش نہیں، اور اللہ ہمیں ہماری ہی بھلائی کے لیے اپنی عبادت کی دعوت دیتا ہے۔ اب دیکھیے کہ آپ میں سے کبھی کوئی جم گیا، چند ہاتھ کھڑے ہو، بہت اچھا لگتا ہے آپ کو جانا، مشکل مشکل ایکسرسائز کرنا، نہیں اچھا لگتا نا؟ بندہ کہتا ہے قید میں ہوئی، کب نکلوں یہاں سے؟ تو بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی عبادت اور بندگی اور یہ چیزیں بھی ذرا مشکل لگتی، لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے جم جانے کا؟ کوئی باہر نکل کے خوشی ہوتی؟ انما العسر یسرا، قالت لهم رسلهم، ان کے رسولوں نے ان سے کہا واقعی ہم تم ہی جیسے انسان ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے احسان فرماتا ہے، اور ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم اللہ کے اذن کے بغیر تمہارے پاس کوئی دلیل لا سکیں، اور مومنوں کو صرف اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ یہاں آپ دیکھیں کہ رسولوں نے اللہ کا بندہ ہونے کا خود اعتراف کیا اور بڑے عجز سے کیا ہے، اور یہ اعتراف اس لیے ضروری تھا کہ لوگ انہیں معبود نہ سمجھیں بلکہ ان کی لائی ہوئی ہدایت پر توجہ دیں۔ اور اللہ بِإِذْنِ اللہ کا لفظ بتاتا ہے کہ سائنس کے جتنے بھی قوانین ہیں سب اللہ کے اذن کے تابع ہیں۔ اگر آگ جلاتی ہے تو اللہ کے اذن سے جلاتی ہے، ورنہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی نہیں ہو سکتی تھی اگر خود سے خود چل رہی ہوتی۔ اور توکل انسان کے اندر سے سٹریس کم کرتا ہے۔ ہمیں کبھی بھی اپنے بندہ ہونے کو نہیں بھولنا چاہیے۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، اور آخر ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پہ توکل نہ کریں جبکہ اسی نے ہمارے راستوں کی طرف ہماری رہنمائی فرما دی، اور جو اذیت تم ہمیں پہنچا رہے ہو اس پر ہم ضرور صبر کریں گے، اور توکل کرنے والوں کو صرف اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ توکل جو ہے کوئی اتفاقی کام نہیں ہے، ایک مستقل صفت ہے، لائف سٹائل ہے، طرز زندگی کا نام ہے۔ توکل ایک قوت ہے کہ ہم اللہ پہ بھروسہ کیوں نہ کریں، اور جب توکل کرتا ہے انسان اللہ کی ذات سے جڑ جاتا ہے، اور بیرونی تکلیفیں انہیں کمزور نہیں کرتی توکل کرنے والوں کو۔ اور پھر ہدانا سبلنا، اپنے مقاصد کو واضح کریں۔ جب انسان کو اپنا مقصد واضح نظر آتا ہے تو پھر وہ بڑے بڑے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حق کے راستے میں تکلیفیں آنا لازم ہوتا ہے۔
وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ حميد۔ ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاء فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا۔ قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا
وقال الذين كفروا لرسلهم اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا اپنے رسولوں سے کہنے لگے ہم ضرور تمہیں اپنی زمین سے نکال باہر کریں گے یا تمہیں ہر صورت ہماری ملت میں لوٹ کر آنا ہوگا تو ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی کہ ہم ضرور ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے بس ظالموں کی سوچ ہمیشہ ایک ہی طرح ہوتی ہے دور کا فرق ہوتا ہے ان کا تکبر کیا تھا من ارضنا ہماری زمین کو اپنا سمجھتے تھے جبکہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض زمین اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے اور یہاں منکرین کو ظالم کہا گیا کیونکہ وہ اللہ کی زمین پر اللہ کے رسولوں کو رہنے سے منع کر رہے تھے کہ ہم تمہیں نکال دیں گے اور جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ کی مدد اس کے لیے ضرور آتی ہے اور ظالم کی پکڑ ضرور ہوتی ہے وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ اور ان کے بعد ہم تمہیں اس زمین میں ضرور آباد کریں گے یہ وعدہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو میرے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا ہو اور میری وعید سے خوف کھاتا ہو ظالموں کی تباہی کی خبر دینے کے بعد مومنوں کے انعام کا ذکر ہے کفار نے زمین سے نکالنے کی دھمکی دی تھی نا اللہ نے کیا فرمایا ہم زمین میں ضرور آباد کریں گے ان کو اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ اللہ سے ڈرنے والا کسی پہ ظلم نہیں کرتا جس کے دل میں یہ احساس ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے خاف مقامی وقاف وعید اور مومن ہمیشہ خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے حق پر قائم رہنے والوں کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ جب ایک چیز لیتا ہے تو اس کے بدلے بہتر چیز عطا کرتا ہے یعنی ہجرت کرو گے تو وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضِ تمہیں زمین میں بھی ٹھکانا ملے گا وَاسْتَفْتَحُوا اور انہوں نے فیصلہ چاہا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ اور ہر سرکش اناد رکھنے والا نامراد ہو گیا اس کے آگے جہنم ہے اور اسے پیپ والا پانی پلایا جائے گا جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو رسولوں نے اللہ سے فتح مانگی حق اور باطل کے درمیان فیصلے کی دعا کی اور یہاں ناکامی کا سبب دو صفات کو بتایا گیا ایک جبار ہونا اور ایک انید ہونا یاد رکھیے جو خود کو نہیں بدلتے وہ مٹ جاتے ہیں جو جبار اور انید ہوتے ہیں وہ کہیں بچ کے نہیں جا سکتے اور بدلہ عمل کی جنس سے ہوتا ہے معین صدید جس شخص نے دنیا میں دوسروں کا خون چوسا دوسروں کو تکلیفیں دیں حق کے بجائے باطل کو پسند کیا وہاں قیامت کے دن پینے کے لیے بھی اسے غلاظت ہی دی جائے گی یہ مکافات عمل ہے پیاس کی شدت میں پیپ کا پانی پلایا جائے گا استغفر اللہ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو انسانی جبلت میں پس ہو بلڈ ہو اس سے نفرت کرتا ہے انسان تو دنیا میں جو حرام ڈرنکس پیتا تھا اور غلط کام کرتا تھا اس کے بدلے میں یہاں اب اس کو مان سدید ملے گا اور قیامت کے دن موت کو بھی موت دے دی جائے گی دنیا میں ملنے والا صاف پانی اللہ کی بڑی نعمت ہے اسے پی کے شکر ادا کریں تو اللہ راضی ہوتا ہے اور شکر میں کیا ہے کہ اپنا معاملہ اللہ سے درست کر لیں اور بندوں سے بھی یتجرعہ وہ اسے گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا ولا یکاد یسیغہ اور اسے حلق سے اتار نہ سکے گا اور ہر جگہ سے اس پر موت آ رہی ہوگی مگر وہ مر نہ سکے گا استغفر اللہ اور اس کے پیچھے ایک اور سخت عذاب ہوگا یہ جہنم کے عذاب کی شدت بتائی جا رہی ہے کہ وہ ہر وقت ایسے ہوگا جیسے مرنے لگا ہے لیکن مر نہیں سکے گا آپ کو پتہ نہیں کہ وہ لوگ جن کا نزع کا وقت بہت لمبا ہو جاتا ہے تو وہ خود بھی کتنا تھک جاتا ہے اور اوپر والے بھی تھک جاتے ہیں کیا حال ان لوگوں کا جو جہنم میں لا یموت فیہا ولا یحیا زندگی کی حالت میں نہیں ہوں گے موت کی حالت میں ہوں گے لیکن مر نہیں سکیں گے جان نہیں نکلے گی ان کی یعنی جب وائٹل آرگنز فیل ہو جاتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں ملٹی آرگن فیلئر یعنی گردے جواب دے گئے وہ ڈاکٹر بتاتے رہتے ہیں یہ چیز کام نہیں کر رہی وہ نہیں کر رہی تو اب اس شخص کو موت کا احساس ہے شعور بھی ہے لیکن وہ مسلسل اذیت میں ہے کیونکہ جسم کام نہیں کر رہا اب دیکھیں ذرا ایک بازو سو جائے کیسا فیل ہوتا ہے تو یہ کیفیت جو ہوتی ہے نا یہ موت سے بھی ہزاروں گنا بری ہوتی ہے جب انسان مر رہا ہو لیکن مر نہ سکے تو یہی کہا گیا کہ لا یموت فیہا ولا یحیا تو جہنم کا عذاب جو ہے نا، یہ ایک حقیقت ہے، اور اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے سب سے پہلے ایمان ضروری ہے جو آج کی نسلوں میں ختم ہوتا جا رہا ہے، اور موت سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. مثل الذین کفروا بربہم، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا، ان کے اعمال اس راہ کی مانند ہیں جس پر آندھی والے دن بہت تیز ہوا چلی، جو کمائی انہوں نے کی اس میں سے کسی چیز پر قادر نہ ہوں گے، یہی دور کی گمراہی ہے. یاد رکھیں، ایمان کے بغیر کیے گئے اچھے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں. رماد یعنی راہ کی طرح ہیں، اور ہوا چلے تو راہ اڑ جاتی ہے. بڑی بڑی نیکیاں کرنے والے اگر آج اللہ کو نہیں مانتے نا، نہیں پہچانتے، تو نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں، اور راگ کے ذرے اڑ جائیں تو کٹھے کرنے بھی مشکل ہیں. اب بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ کچھ لوگ اتنی نیکیاں کرتے ہیں، کیا ہوا جو اگر ایمان نہیں رکھتے یا شرک کرتے ہیں تو کیا ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا؟ تو بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے کرتے ہی نہیں ہیں، تو اللہ سے اجر کیوں مانگتے ہیں؟ جس کا کام نہیں کیا اس سے آپ اجرت مانگ سکتے ہیں؟ مثلاً آپ اگر کسی کمپنی میں ملازم ہی نہیں ہیں اور خود سے خود وہاں کچھ کام شروع کر دیں، آپ کو کسی نے ریکروٹ نہیں کیا، اور مہینے کے آخر میں آپ کہیں مجھے تنخواہ دے دیں. ایک ایسے ہوتے ہیں جیسے آپ سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں نا، تو بعض بچے آ کے گاڑی صاف کرنے لگتے ہیں حالانکہ آپ نے ان کو نہیں کہا ہوتا، پھر وہ ناک کرتے ونڈو کے پیسے دیں. کچھ لوگ تو بنے مانس ہوتے ہیں، انہیں پتا ہوتا ہے انہوں نے اس لیے کیا، تو آپ ان کو کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں. لیکن کچھ لوگ نہیں بھی دیتے، کہ میں نے تھوڑی کہا تھا ونڈو صاف کرو، خود ہی تم نے کیا. تو جو لوگ اللہ کو مانتے ہی نہیں اور اللہ کے لیے کوئی کام ہی نہیں کرتے، تو ان کو اللہ سے کیا توقع ہو سکتی ہے؟ انہیں تو توقع ہی نہیں، اور انہیں ملے گا بھی کچھ نہیں. اور سب سے بڑی کسی کی محرومی یہ ہے کہ وہ کام کر کر کے تھک جائے، محنت کرے اور آخر میں اسے کچھ نہ ملے. تو اپنی صلاحیتوں کو اس راستے میں لگائیں جس کا اجر مستقل ہو، راہ کی طرح نہ اڑ جائے. ہم اپنے اعمال کی بنیاد بھی چیک کرتے رہیں، کیا ہم ریت پہ محل بنا رہے ہیں یا ایمان کی ٹھوس بنیاد پر. الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، یعنی ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا. اگر وہ چاہے تم سب کو لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ پر کچھ مشکل نہیں. انسان کو بڑا دھوکا ہے کہ اس کے بغیر نظام نہیں چل سکتا، یہ اس کا غرور ہے. اللہ چاہے سب کو لے جا کے اس کے بعد نئی مخلوق لے آئے، اور نہ بھی ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دنیا میں اللہ تعالیٰ کتنی ہی قوموں کو لایا، ان کو ختم کیا، ان کی جگہ نئی مخلوقیں آئیں، نئے لوگ آئے. جیولوجیکل ہسٹری بتاتی ہے کہ اس سیارے پر کئی بار ماس ایکسٹنکشنز ہوئی ہیں، چیزیں ختم ہوئی ہیں، ڈائناسورز کا خاتمہ اور اسی طرح بہت سی چیزیں ختم، دوبارہ پیدا ہی نہیں ہوئی. تو ایک نسل ختم ہونا اللہ کے لیے کوئی چیلنج نہیں ہے، اور کسی کی بھی طاقت کو توڑ دینا اس کے لیے مشکل نہیں. ایک معمولی وائرس ان نسل انسانی کو خطرے میں ڈال سکتا ہے. زندگی کی قدر کریں، جو ملا ہوا ہے نا وقت، اس کو اچھے کاموں میں استعمال کریں. وبرزوا للہ جميعا، اور روز قیامت جب یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کمزور لوگ تکبر کرنے والوں سے کہیں گے، ہم تو تمہارے تابع دار تھے، تو کیا تم ہمیں اللہ کے عذاب سے کچھ بھی بچا سکتے ہو؟ یہ کہیں گے، اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم ضرور تمہاری رہنمائی کرتے، ہم پر برابر ہے، ہاں ہم جزا فضا کریں یا ہم صبر کریں، ہمارے لیے اب کوئی پناہ گاہ نہیں. یاد رکھیے، اللہ کے سامنے کوئی بھی چھپا ہوا نہیں آئے گا، سب ننگے پاؤں ننگے جسم. یاد رکھیے، اللہ کے سامنے کوئی بھی نہیں چھپ سکتا، اور اللہ سے کوئی بچا بھی نہیں سکتا. کسی کی بلائنڈ فالوئنگ نہ کریں، اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کسی اور کے حوالے نہ کریں. سوچ سمجھ کر آئیڈیل بنائیں، سوچ سمجھ کے پیروی کریں، کیونکہ جن سے آپ محبت کرتے ہیں کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. ظلم میں ساتھ دینے والا ظالم کے برابر ہی مجرم بن جاتا ہے، اور جو لیڈر دنیا میں خدا بنے پھرتے تھے، آخرت میں اپنے فالوورز کے کسی کام نہیں آئیں گے.
وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا
صبرنا ما لنا من محيص